بسم الله الرحمن الرحيم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين
الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ہمارے بزرگ اور بھائیوں حضرات اور خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج یعنی اسکیجول کے اعتبار سے جس کے آپ جانتے ہیں شیخ مقصود فیضی حفظہ اللہ کا پروگرام تھا آپ جانتے ہیں ہاں آپ کو تو نہیں معلوم لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ مسافر ہیں موجود نہیں تو مہینے کے آخر میں شیخ توصیف کا تھا تو اللہ ہمارے محترم شیخ کو جزائے خیر دے کہ اس اچانک اپ کی دعوت کو قبول کیا اور سب کی جگہ تشریف لائیں تو آج آپ سے شیخ توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ وہ مخاطب ہوں گے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہر شخص سے محفوظ رکھیں اور خیر کہنے کی اور خیر پر عمل کرنے کی توفیق دے اما توفیق الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ انیب وأفوض امری الی اللہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جن بھائیوں کے جوال آن ہیں اپنے جوال آپ کر لیں ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد امت مسلمہ آج انتہائی نازک ترین دور سے گزر رہی ہے یہ امت قرآن یہ امت محمد علیہ الصلاۃ والسلام ذلت کی دلدل میں گرتی ہی چلی جا رہی ہے دنیا پر اگر نگاہ دوڑائیں تو ہر علاقے میں اللہ بچائے تو بچائے اس مسلمان قوم کا خون پانی سے زیادہ سستا ہے کہیں یہودی ان پر ظلم کر رہے کہیں عیسائی ان پر ظلم کر رہے کہیں یہ ہندوؤں کے ہاتھ سے مار کھا رہے کہیں کوئی کافر مار رہا کہیں کوئی کافر مار رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آج کے اس دور پر پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی آپ نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کافر قوتیں تم پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکا کھانے کے پیالے پہ ٹوٹ پڑتا صحابی یہ سن کر حیران ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس دن ہم اتنے تھوڑے ہوں گے؟ مجھے زبان حال سے کہنے دیجئے کہ وہ 313 اور ہزار سے ٹکر لینے والے، وہ چند ہزار اور 1.5 لاکھ روم کی فوج سے ٹکرا جانے والے، جن کے جذبہ ایمانی کا یہ حال عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں، بدر کی جنگ میں جب صفے بن گئی، میں نے اپنے دائیں طرف دیکھا تو ایک 16-17 سال کا بچہ نظر آیا، میں نے اپنے بائیں طرف دیکھا تو اسی کی عمر کا بچہ نظر آیا۔ ابھی میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ دوران جنگ تو انسان چاہتا ہے اس کا دایاں بھی مضبوط ہو اور اس کا بایاں بھی مضبوط ہو، اور میرا دایاں بھی کمزور ہے، میرا بایاں بھی کمزور ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں اور وہ دائیں طرف والا بچہ کپڑا ہلا کر کہتا ہے چچا ابو چہل کہاں ہے؟ ابھی میں اس کے سوال پر حیران ہوں کہ یہ چھوٹی عمر کا لڑکا اور کفار کے کمانڈر ان چیف کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ اس کا جواب دیا نہیں کہ بائیں طرف والا بھی ہاتھ ہلا کر کہتا ہے چچا ابو جہل کہاں ہے؟ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ورضا کہتے ہیں بھتیجو تم اس کا کیوں پوچھ رہے ہو، اس کا سوال کیوں کرتے ہو؟ کہا چچا ہم نے سنا ہے وہ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ چچا جب اپنے گھر سے نکلے تھے یہ سوچ کر نکلے تھے کہ آج اس دھرتی کے سینے پر یا محمد کا گستاخ رہے گا یا ہم رہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سفید ٹوٹتی ہے کفار کی تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ورضا کی نظر ابو جہل پہ پڑتی ہے جو اپنی صفوں کے درمیان گھوم رہا ہے۔ کہتے ہیں بچوں جن کا تم سوال کر رہے تھے وہ تمہارے سامنے۔ فرماتے ہیں جس طرح تیر کمان سے نکلتا ہے یہ دونوں لبکے اور اللہ کے دشمن پہ ٹوٹ پڑے۔ اس ظالم کو زمین پہ گرایا، ان نوجوانوں کی تلواریں خون سے بھری ہوئی، اور واپس آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دشمن کو میں نے قتل کیا۔ دوسرا کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دشمن کو میں نے قتل کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کی خون سے بھری ہوئی تلواروں کو دیکھ کر کہتے ہیں تم دونوں نے اللہ کے دشمن کو قتل کیا۔ جن کی قوم کے بچوں کی یہ کیفیت، جن کی قوم کے جوانوں کی یہ کیفیت، چند ہزار پہ مشتمل لشکر نکلتا ہے رومیوں کی 1.5 لاکھ فوج سے ٹکراتا ہے، ایک سالار شہید ہوتا ہے، دوسرا سنبھالتا ہے، دوسرا شہید ہوتا ہے، تیسرا سنبھالتا ہے، تیسرا شہید ہوتا ہے، تو علم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ورضا سنبھالتے ہیں اور ان کی ہزاروں لاشوں کو گرا کر مسلمانوں کو بچا کر واپس لے آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری تعداد اس دور کے اندر اتنی کم ہوگی کہ کافر قوتیں ہم پر ایسے ٹوٹیں گی جیسے بھوکا کھانے پہ ٹوٹتا ہے؟ کیونکہ اہل ایمان کبھی تعداد کی بند پہ جنگ نہیں لڑا کرتے۔ یہ بدر میں نکلے کفار سے لڑنے کے لیے ان کی کیفیت کی عجیب تھی، کسی کے پاس تلوار ہے تو ڈھال نہیں ہے، میسر و سوانی کا عالم، لیکن کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ اور مومن ہے تو بے دیو بھی لڑتا ہے سپاہ۔ کہنے والے نے آ کر کہا آقا میں نے اپنی تلوار کو بلند کیا، ابھی کافر کی گردن پہ نہیں چلائی،
کہ اس کی گردن پہلے ہی کٹ کے گر چکی تھی۔
فرماتے ہیں میرے ساتھی یہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے جنہوں نے اس دشمن کو قتل کر ڈالا۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کیا ہماری تعداد اتنی تھوڑی ہوگی؟ فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر،
اس دن تمہاری تعداد بہت ہوگی۔
کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تعداد بہت ہوگی اور پھر کافر ہمیں مارے گا؟ فرمایا ہاں، تمہارے دل کے اندر دو بیماریاں پیدا ہو جائیں،
دنیا کی محبت
اور موت سے نفرت۔
جس زمین کی طرف نگاہ اٹھائیے، مسلمان کٹ رہا ہے، مسلمان پس رہا ہے، مسلمان کی عزتیں تار تار ہو رہی ہیں، نماز پڑھنے والے نماز پڑھ رہے ہیں، حج کرنے والے 40-40 لاکھ کا مجمع ہے، روزہ رکھنے والے افطاریوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام، بلا مبالغہ لاکھوں مسلمانوں کے سینوں کے اندر رب کا قرآن محفوظ ہے،
قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی، رمضان کے روزے بھی رکھے جا رہے، زکات اور صدقے بھی دیے جا رہے، اللہ کے گھر کا حج بھی کیا جا رہا، نمازیں بھی ادا ہو رہی، جمعے بھی ادا ہو رہے، لیکن مسلمان ذلت اور پستی کی طرف گرتا ہی جا رہا۔ جس کو اللہ نے تھوڑی سی بھی عقل دی ہے وہ ضرور سوچتا ہے آخر کیا بچا ہے، آخر کیا بیماری ہے، آخر کون سا مرض ہے۔
ساری عبادتیں ہم کر رہے، شریعت پہ چل رہے، شریعت کا دم بھر رہے، اور پھر ہم دنیا میں عزت پانے کی بجائے ذلیل ہو رہے۔
پانی کے ایک گلاس کی قیمت مسلمان کے خون سے زیادہ،
کفار کا ایک کتا بھی مر جائے دنیا تڑپ اٹھتی ہے، اور مسلمانوں کے لاشوں پہ لاشیں گر جائیں، کسی کے ماتھے پر بل بھی نہیں۔ یہ امت ذلت کا شکار ہو چکی ہے۔
کیوں؟ ذلت کے اسباب کیا ہے؟ مسلمانوں کی ذلت کے اسباب کی طویل فہرست ہے، لیکن صرف موٹی موٹی دو تین باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کر لوں۔ مسلمانوں کی ذلت کی سب سے بڑی وجہ لوگوں یہ نہیں کہ اس امت کے پاس افراد کم ہیں، یہ نہیں ہے، یہ امت کروڑوں کے اندر، اربوں کے اندر،
اس امت کی ذلت کی یہ وجہ نہیں کہ مسلمانوں کے پاس مال نہیں ہے۔ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی اگر لسٹ کو اٹھاؤ گے آپ کو اکثریت مسلمانوں کی ملے گی۔ ذلت کی وجہ یہ نہیں کہ مسلمان مادی دنیا کے اندر بہت پیچھے ہیں، ان مسلمانوں کے پاس ایٹم بم ہے، اسلحہ ہے، میزائل ہے، جنگی ساز و سامان ہے۔ ذلت کی یہ وجہ نہیں کہ مسلمانوں کی فوجیں نہیں،
ہر مسلمان ملک کی فوج ہے، لیکن یہ امت من حیث القوم ذلت کی دلدل کی طرف گر رہی ہے۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اس امت کی اعمال کے اندر اللہ کی توحید خالص باقی نہیں رہی۔ پہلی وجہ، میری باتیں کڑوی ہوں تو مجھے اللہ کے لیے معاف کر دینا، اور اگر نہیں بھی کرو گے تو میں قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنے تو نہیں آیا، میں چندہ مانگنے تو نہیں آیا، میں تو چہرہ دکھانے آیا ہوں آئینے کے اندر کہ آخر کیا وجہ ہے یہ امت ذلت کی طرف کیوں بڑھ رہی ہے۔
اس امت کے پاس نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکات ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، جہاد ہے، جنگیں ہیں، قتال ہے، سب کچھ ہے، اور اگر نہیں ہے تو ایک اللہ کی خالص توحید نہیں۔ جو جرم کفار مکہ نے کیا، جو جرم یہود و نصارہ نے کیا، سیم وہی جرم بلکہ اس سے بڑھ کر جرم آج یہ کلمہ پڑھنے والی امت کر۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا۔ یہ وہ کفر کے جملے، یہ شرک کی وہ بھیانک صورت۔ مالک فرماتا ہے تکاد السماوات يتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ اللہ کا بیٹا بنانا، اللہ کا جز بنانا، اللہ کا ٹکڑا بنانا، اتنا بڑا جرم ہے، اتنا غلیظ قول ہے، اگر یہ پہاڑوں پہ گر جائیں پہاڑ رزا رزا، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، زمین پھٹ جائے۔ اندعو للرحمن ولدا، اللہ کا بیٹا بنانا۔ یہ یہودیوں کا جرم، یہ عیسائیوں کا جرم، اور اسی جرم کی بنا پر اللہ نے ان دونوں قوموں کو کافر قرار دیا۔ لقد کفر الذین، جن لوگوں نے یہ کہا کہ کافر ہے، اور آج کی امت، یہ نماز پڑھنے والی، یہ روزہ رکھنے والی، یہ حج کرنے والی، یہ جہاد کرنے والی، یہ صدقے دینے والی، یہ قتال کرنے والی، یہ میدان سجانے والی، ان کی شریعت کی مساجد سے وہ مساجد جو اللہ کا، اللہ کے دین کا قلعہ ہے، جو اللہ کے گھر ہے، جو اللہ کی مسجد ہے۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، جن میں کسی اور کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے، ان مسجدوں سے پانچ وقت کی کفر کا آوازہ بلند ہوتا ہے، الصلاۃ والسلام علیکا یا نور من نور اللہ، جس طرح عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، یہ امت بھی کفر کے بچتے ہوئے کہتی ہے کہ محمد اللہ کے روح کا ٹکڑا ہے۔ وہ توحید جس کو انبیاء لے کر آئے، وہ توحید جس کو پھیلانے کے لیے انبیاء کا سلسلہ چلا، وہ توحید جس کو پھیلانے کے لیے کہیں تو میرے نبی کے باتیں کو پھاڑا گیا۔ نبی مایوس ہو گئے اہل مکہ سے، طائف کا سفر کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ کلمہ پڑھ گئے۔ اہل طائف کو جا کر سب سے پہلی دعوت یہ ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کا آوازہ اللہ کا نبی بلند کر رہا ہے، اور جواب میں اتنے پتھر پڑتے ہیں، نبی کا خون جسم سے بہتا ہوا جوتیوں میں جم جاتا ہے، نبی زمین پہ گر جاتے ہیں۔ اسی توحید کی آواز کو بلند کرنے کے لیے تکلیفوں کی امبار، نبی نماز کے لیے باہر نکلتے ہیں، ابو لہب کی بیوی نبی کے راستوں میں کانٹے بچھا دیتے ہیں، نبی زمین پہ سر رکھتے ہیں سجدے میں، کفار آپ کے کندھوں پہ اونٹنی کی جیر لا کر پھینک دیتے ہیں، ایک ظالم آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر بل دیتا ہے۔ ابو بکر دوڑتے ہوئے آتے ہیں، کہتے ہیں اس کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو؟ یہ کہتا ہے ربی اللہ۔ وہ لا الہ الا اللہ کی کھری اور سچی دعوت جس کے لیے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں رسول آیا، صرف ایک بنیادی پہلی دعوت ہر رسول کی یہی رہی، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ آج اس امت کے پاس سب کچھ ہے، ایٹم بم بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، مال بھی ہے، افراد بھی ہے، قوتیں بھی ہیں، لشکر بھی ہیں، فوجیں بھی ہیں، قتال کے میدان بھی ہیں، جہاد کی فضائیں بھی ہیں، اور اگر نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ کی سچی دعوت نہیں۔ تحدید نعمت کے طور پہ بیان کرتا ہوں، اللہ جزائے خیر دے محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ کو، اور محمد بن سعود رحمت اللہ علیہ کو، جنہوں نے اس سعودی عرب کی پاک سرزمین کو شرک کے انڈوں سے پاک کر دیا۔ اللہ رحمت کرے امام عبد العزیز رحمت اللہ علیہ اور ان کی آل اولاد پر، جنہوں نے اس دھرتی کو قبر پرستی کے شرک سے بالکل صاف رکھا، اور وہ جرم جو اس سعودیہ کو چھوڑ کر پوری کائنات میں ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے، کہیں قبروں کی پوجے، کہیں مندروں کی پوجا، کہیں درختوں کی پوجا، کہیں پتھروں کی پوجا، اس دھرتی کو پاک کیا کہ یہاں پر عبادت ہوگی تو ایک اللہ ہوگی، اور اس ملک سے باہر نکلیے، باہر کی فضا میں سانس لیجیے، تو ایک اللہ کی بجائے کروڑوں الہ، کروڑوں مشکل کشا ہے، کروڑوں حاجت روا ہے، کروڑوں غوث آدم ہے۔ میں ملتان کا واسی ہوں، اکیلے ملتان کے اندر 125,000 ولیوں کے دربار، کئی مہینے لگ جائیں ان کی قبروں کو دیکھنے کی۔ وہ کفر کا عقیدہ آج یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس امت کے لوگ، اس امت کے علماء سو ٹیلی ویژن چینل پہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ اور محمد دونوں ایک ہے، ایک کے جڑا ہی ایک ڈو جانے وہ کافر تے مشرک ہے، اللہ اور رسول دونوں ایک ہے، جو ان کو دو کہے گا وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، مومن تو وہ ہے جو ان کو دو ایک مانتا ہے، دو نہیں مانتا۔ وہی جو مستوی عرش خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اللہ کی ذات کی توحید جس کو کفار مکہ نے بھی مانا تھا، آج یہ امت ماننے کے لیے تیار ہے، اور یہ ذلت کی پہلی وجہ ہے۔ مشرک کو کبھی دنیا میں عزت قرآن وعدہ نہیں کرتا، انتم الاعلون، تم غالب رہو گے، کیوں؟ اگر ایٹم بم بنا لیا، تم غالب رہو گے اگر غوری مزائل تیار ہو گئے، تم غالب رہو گے اگر تعداد بہت زیادہ ہو گئی، نہیں، انتم الاعلون، تم غالب رہو گے ان کنتم مؤمنین، اگر تم اہل ایمان ہو۔ اللہ کی عبادت کی بجائے درگاہوں کی پوجا، قبروں کی پوجا، غیر اللہ کی پوجا، اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک، اگر اللہ کے گھر کا ثواب ہے تو آج کی کلمہ پڑھنے والی امت اس کی اکثریت قبروں کا ثواب بھی کرتی ہے، اگر اللہ کی لیے نماز پڑھتے ہوئے انسان سجدہ ریز ہوتا ہے تو درگاہوں پہ بھی سجدے، اگر اپنی تکلیف اور مصیبت میں یا اللہ مدد کی صدا بلند ہوتی ہے تو اسی طرح یا رسول اللہ مدد اور یا علی مدد کی صدا بھی ہوتی ہے، اگر حاجی مینا میں اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں تو قبروں، درگاہوں، درباروں کے اوپر بھی جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہو، اگر اللہ کے لیے رکوع ہے تو پیروں اور سیدوں کے لیے بھی رکوع ہے، اللہ کے لیے قیام ہے تو حضرت کے لیے بھی قیام ہے، قومی جھنڈے کے ترانے کے لیے بھی قیام ہے، اللہ کی وہ خالص، وہ سچی اور سچی توحید جس کے ماننے کے نتیجے میں عزت ملا کرتی ہے، جس کے ماننے کے نتیجے میں دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے، وگرنہ یہ عرب کے چرواہے، یہ عرب کے بدو، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا،
آپ اس کی لڑائیوں میں کٹ اور مر رہے تھے، لیکن جو ہی لا الہ الا اللہ کی دعوت سے جڑے، اللہ نے کیسی عزت عطا کی۔ عمر رضی اللہ عنہ ورضا کا نام، قیصر و کسرا اپنے محلات میں سنتے تو ان کی جان چھلک جایا کرتی تھی، یہ اللہ نے عزت کیوں دی؟ مسلمان مجاہد پہاڑی پہ چڑھتا ہے، سامنے سمندر کی لہروں کو دیکھتا ہے
اور کہتا ہے ربا میرے سامنے سمندر کا پانی ہی پانی ہے، اور اگر مجھے پتہ لگ جائے اس کے پار بھی تیری مخلوق رہتی ہے، اللہ میں اس دھرتی پہ جا کر بھی تیری توحید کے عالم کو گاڑ کراؤں گا۔ مسلمانوں کا خلیفہ آسمان پہ بھٹکتی ہوئی ایک بدلی کو دیکھ کر کہتا ہے جہاں تیرا جی چاہتا ہے برس، تو جہاں بھی برسے گی تیرا خراج مسلمانوں کے بیت المال میں ضرور جمع۔
یہ عزت کیوں تھی؟ عزت کے اس دور کی طرف لوٹ کے یہ عزت کیوں تھی؟ کیونکہ اللہ کی توحید کو مسلمانوں نے سینے سے لگایا، اور آج اللہ کی توحید میں، آج اللہ کی عبادت میں مردوں کو شریک کیا گیا، پیروں اور فقیروں کو شریک کیا گیا، مسجد معراج ہے، درگاہ آباد۔ یہ وہ پہلا جرم ہے لوگوں، اللہ کی توحید کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا جرم، جس جرم کی وجہ سے امتیں برباد ہو جاتی ہیں، جس جرم کی وجہ سے عزت دار ذلیل ہو جایا کرتے ہیں، کیونکہ عزت دینے والا اللہ اور عزت مالک دنیا میں کس کو دیتا ہے؟
وللہ العزت، یہ ساری عزت تو اللہ کے لیے، ولی رسول اس کے رسول کے لیے، اور مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے،
مشرق کے لیے اس دھرتی پہ کوئی عزت نہیں،
نہ اس جہان میں عزت ہے نہ اگلے جہان میں. ذلت کا دوسرا بڑا سبب اس امت کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو توڑ لے،
نہ ہمارے ہاتھ میں اللہ کی توحید رکھی
اور نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ. اور یہاں پر بھی بدنصیبوں کے دو گروہ بن گئے. ایک گروہ وہ ہے جس نے اپنی دنیا سے نبی کو نکالا، دین کے اندر نبی کا نام رہنے دیا لیکن دنیا سے نبی کا نام نکال دیا، ہمیں نہیں چاہیے. کیسے سمجھیں؟ نماز پڑھتے ہوئے بالکل سنت کے مطابق نماز پڑھیں، روزہ رکھتے ہوئے سنت کے مطابق روزہ، حج کرتے ہوئے سنت کے مطابق حج، صدقہ خیرات زکات صدقات سنت کے مطابق عمل. وہ سمجھتے ہیں دین مسجد کی ٹوپی ہے، مسجد کی ٹوپی سمجھتے ہو؟ وہ انڈیا پاکستان کے مسجدوں کے دروازوں کے ساتھ ایک بڑے کارٹن کے اندر ٹوپیاں پڑی ہوتی ہیں، پلاسٹک اور کھجور کے چھیکو جو اونٹ کے منہ پہ چڑھتے ہیں. وہ نمازی آتا ہے، اٹھا کے سر پہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، واپس جاتا ہے، جب دروازے کے پاس پہنچتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ ٹوپی تو سر پہ ہے، وہیں سے اتارتا ہے اور پھینک کے مارتا ہے. یہ مسجد کے اندر ٹوپی کا رول ہے، مسجد سے باہر گئے تو ٹوپی سے آزاد.
ایک گروہ بد نصیبوں کا ایسا جس نے نبی کی تعلیم کو صرف مسجد کی ٹوپی سمجھ رکھا، مسجد میں آئیں گے تو پتا لگے گا یہ نبی کو ماننے والے ہیں، مسجد میں آئیں گے نماز کو طریقے کو دیکھو گے تو سمجھو گے یہ مسلمان نبی کو ماننے والا، نبی کے طریقے میں چلنے والا.
اور مسجد سے باہر جائے گا، سیاست کا وقت آئے گا تو یہ بھی کفار کی جمہوریت کے پیچھے بھاگتا نظر آئے گا، یہ بھی الیکشن کے جھنڈے لے کے بھاگتا ہوا نظر آئے گا،
یہ بھی کفار کے طریقے پہ چلے گا. تجارت کا وقت آئے گا
تو کہے گا جی نماز تو پڑھتے ہیں نا، اب مولوی صاحب جھوٹ کے بغیر کام نہیں ہے، اگر دکانداری کرنی تو جھوٹ بولنا پڑے گا، مگر نہ پھر چھوڑ دو. یہ تجارت کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے، یہ تجارت کرتے ہوئے بینک سے قرضے لیتا ہے، سود کا معاملہ کرتا ہے، اور دلیل کیا دیتا ہے؟ شیطان نے ہر کسی کو دل کو بہلانے کے لیے کچھ نہ کچھ یاد کروا رکھا. دلیل یہ ہے جی دین کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں، دین اور چیز ہے، دنیا اور چیز ہے. ہم دین میں پوری شریعت پہ عمل کرتے ہیں لیکن دنیا میں آزاد ہیں. ہم اب شادی کرنے لگے ہیں اور آپ کہتے ہیں ڈھول نہ بجے، ہم نے شادی کرنی ہے، ایک بیٹا ہے، ساری ریج ایتھے ہی نانی ہے، ہور ایتھے پیچھے ہے کوئی نہیں. اب یہاں پہ ڈھول بھی بجے گے، گانے بھی ہوں گے، ساز بھی ہوگا، دھمال بھی ہوگی، یہاں پہ اس کے ماتھے پہ سہرا بھی لگے گا، مہندی کی رسمیں ہوگی، اپٹن کی رسمیں ہوگی، جوتی چھپائی کی رسمیں ہوگی، دودھ پلائی سالی کے ہاتھ سے یہ رسم ہوگی، دروازہ کنڈی پکڑائی کی رسم ہوگی، جوڑا جہیز کی رسم ہوگی، سارے معاملے کریں گے. مولوی صاحب جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے ہم بالکل سنت کا خیال رکھتے ہیں، لیکن یہ دین ہے، یہ دنیا ہے، دنیا کا دین سے کیا تعلق ہے؟ شادی میں ہم آزاد ہیں، غنی میں ہم آزاد ہیں، سیاست میں ہم آزاد ہیں، کاروبار میں ہم آزاد، لین دین میں ہم آزاد ہیں، دنیا کے ہر معاملے میں آزاد ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صرف عبادات کا نظام لے کر آئے، زندگی پوری کا نظام لے کر نہیں. لہذا ان کا دین، ان کا نبی پر ایمان وہ مسجد سے شروع ہوتا ہے، مسجد میں ختم ہو جاتا ہے. اور کچھ وہ بد نصیب ہیں، کچھ وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے اپنی دنیا سے بھی نبی کو نکالا اور اپنے دین سے بھی نبی کو نکال دیا.
دنیا میں تو وہ آزاد تھے، آزاد ہو ہی گئے ہر مسئلے میں.
اور عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے، دنیا کا کوئی مسئلہ ہو ان کو دادا بوگی دلیل یاد نہیں آتی، بڑی بی کی دلیل یاد نہیں آتی، ابا جان کی دلیل یاد نہیں آتی. اور جہاں دین کا معاملہ ہو، اجی حدیث تو ٹھیک ہے پر بزرگاں نے نہیں فرمایا سی، انہوں نے اپنی دنیا سے بھی اپنے نبی کو نکال دیا، اپنے دین سے بھی اپنے نبی کو نکال دیا. بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن دادا ابو تو ایسے نہیں کرتے تھے، ہماری تو سات نسلوں سے گھر میں سے گیارہویں شریف کا ختم ہوتا ہے، ہم کیسے اس کو روکتے ہیں؟ ہمارے تو دادا پردادا سے لے کر شادی کے فوراً بعد درگاہ پہ جا کر خامد اپنی بیوی کا منہ بعد میں دیکھتا ہے, پیر نوری بوری سرکار کو پہلے دکھا کر آتا ہے, دیکھ میں ٹھیک لئی ہے.
یہ تو رسمیں ہیں جو ہمارے آبا و اجداد سے چلی آ رہی ہے, اس کو کیسے چھوڑ دیں؟ قرآن سن کر, حدیث سن کر, فتوی رسول سن کر, قول حبیب سن کر, پھر اس کا زبان لڑک جاتی ہے اور کہتی ہے نہیں
بزرگوں نے ایسے نہیں کہا. اب سوچئے اور غور کیجئے, یہ دلیل دینے والوں کو سمجھائیے. ایک انسان کا باپ ریڑھی چلانے والا ہو, ریڑھی سمجھتے ہو نا, گدا گاڑی انڈیا پاکستان میں چلتی ہے, اور اس کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے, دنیا کی کوئی شخصیت اس کو یہ تانا دے گی؟ پیو دا مذہب چڑھتا, کوئی کہے گا اسے؟ کوئی نہیں کہے گا. تو نے باپ کا مذہب کیوں چھوڑا؟ تیرا باپ ریڑھی چلاتا تھا, تو ڈاکٹر کیوں بن گیا؟ وہ فوراً جواب میں کہے گا, بھائی میرا باپ ان پڑھ تھا, پڑھا لکھا نہیں تھا, جوانی پڑھنے کی عمر اس نے برباد کر دی تھی, اور میں نے پڑھ لکھ لیا, لہذا میں ریڑھی چلانے والا نہیں بنا, ڈاکٹر بن گیا. کوئی اس کو یہ تانا نہیں دے گا تو نے باپ کا طریقہ چھوڑ دیا. بیٹے نے شادی کرنی ہو اور وہ چاہے میں خالہ کی بیٹی سے شادی کر لوں, ماں باپ اس کی منتیں کر لیں کہ تو یہ رشتہ نہ کر, تو پھوپھی کی بیٹی سے شادی کر لے, وہ جواب میں کیا کہتا ہے, ابو گزارا میں نے کرنا ہی آپ نے, زندگی تو میں نے گزارنی, آپ کو کیا پتا, آپ نے اپنی بھگت لیا, میری بھگتنے کا وقت آیا تو میں اپنا فیصلہ خود کروں گا. کبھی اسے کوئی تانا نہیں دے گا, تو نے ماں باپ کا طریقہ چھوڑ دیا, تو نے ماں باپ کی بات نہیں مان. اور جہاں اللہ کے نبی کی شریعت پہ عمل کا وقت آتا ہے, ہر بندہ اس کو نبی کی سنت دیکھتا ہے, کہتا اچھا ماں پیو کا دین چھوڑ دیا, ماں باپ نے تو یہ نہیں سکھایا تھا, بزرگوں نے تو یہ نہیں سکھایا تھا, آبا و اجداد نے تو یہ نہیں سکھایا تھا, پیر و فقیر نے تو یہ نہیں کہا تھا, حضرت اور شیخ نے تو یہ پٹی نہیں پڑھائی تھی. دنیا کے معاملے کے اندر کوئی اس کو یہ تانا نہیں دے گا. اور جو ہی دین کی بات آئے, وہ توحید کو اپنا لے, نبی کی رسالت پہ ایمان لے آئے, اپنی نماز, اپنا روزہ, اپنا حج, اپنا نکاح, اپنی طلاق, ایک ایک عمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے لگ جائے, تو سب سے پہلے تانوں کی تو اس کے اوپر یہی چلتی ہے, تم آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ. اور یاد کر لے, شیطان کا یہ حربہ نیا نہیں ہے, بہت پرانا ہے. سمامہ جب گرفتار ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, رہا کر دیا گیا, مسلمان ہو گئے, واپس مکے کی طرف چلے. اہل مکہ کو اطلاع ہو گئی, سمامہ بھی مسلمان ہو گیا. ابو جہل کی پارٹی مکے سے باہر نکل کے استقبال کرتی ہے اور آواز کیا لگاتی ہے, غور کرنا, سبؤت یا سمامہ. سمامہ تو صابی ہو گیا ہے, اور صابی عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں جو آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ چکا. تو نے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا, تو صابی ہو گیا. ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں, تو وابی ہو گئے. بات برابر برابر ہی. وابی کا مطلب یہی ہے کہ وڈکیاں دی نہیں مانتا ہے, صرف رسول اللہ کی مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور صابی کا مطلب یہ ہے کہ آبا و اجداد کی بات کو چھوڑ کر سمامہ رضی اللہ عنہ وردہ کہتے ہیں, واللہ ما صبرت, اللہ کی قسم میں کوئی صابی نہیں ہوا, بلکہ میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنا. اب سنیے انقلاب, انقلاب کسے کہتے ہیں, اتباع رسول کیا ہے. سمامہ اپنے گھر سے عمرہ کرنے کے لیے نکلے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہی کیا رنگ چڑھا سمامہ پر, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو اپنے گھر سے نکلا تھا عمرے کی ادائیگی کے لیے, آپ کے ساتھیوں نے مجھے اریسٹ کر لیا, گرفتار کر لیا, اب میں مسلمان ہو چکا ہوں, میرا اسلام مجھے پہلا سبق یہ دے رہا ہے, اگر نبی اجازت دیں گے تو عمرہ کروں گا, نہیں دیں گے تو نہیں کروں گا. میرے لیے کیا حکم ہے یا رسول؟
آپ اجازت دو گے عمرہ کروں گا، اور آپ اجازت نہیں دو گے تو عمرہ نہیں کروں گا، یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے، جب انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا اقرار کرتا ہے، پھر اس کی اپنے وجود پہ حکومت ختم ہو جاتی ہے، وہ ایک ایک عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فبد بن جاتا ہے. اہل مکہ کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کی قسم گندم کا سب سے بڑا تاجر میں ہوں، تمہارے گھر میں گیہوں میرے ذریعے سے آتے ہیں، جب تک مجھے میرا نبی اجازت نہیں دے گا تمہیں ایک دانہ بھی گندم کا نہیں، ایک دانہ. یہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا تصویر بولتی ہوئی آواز ہے کہ میری تجارت، میری عبادت، میری نماز، میرا ایک ایک عمل اب پابند ہے محمد رسول اللہ سے. اور یہ عزت کا راستہ ہے، نبی کی تباہ عزت کا راستہ ہے، جس نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی زندگی کا امام، زندگی کا قائد، زندگی کا رہبر، زندگی کا رہنما تسلیم کیا، اور اپنے آپ کو پابند کر لیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، اس کو عزت کیسے ملی؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کھانا لے کر نبی کے لیے چلتی ہے، غار کے دہانے پہ بھی نہیں پہنچتی، آسمان والا پہلے ہی جبرائیل کو اتار دیتا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدیجہ آ رہی ہے، اس کو اس کے رب کا سلام کہنا، اس کو اس کے رب کا سلام کہنا، اور اس کو بتانا اللہ نے تیرے لیے جنت میں موتی کا ایک محل تیار کر دیا. بلال رضی اللہ عنہ نہ حسب و نسب میں دنیا کی ڈیمانڈ کے مطابق، نہ خوبصورتی میں دنیا کی ڈیمانڈ کے مطابق، لیکن اپنی زندگی کو محمدی بنایا، زندگی کے ہر عمل میں اپنے لیے راہ نجات امام الانبیاء کو سمجھا. نتیجہ کیا نکلا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں بلال کیا عمل کرتے ہو؟ میں جنت میں تمہاری جوتیوں کی آواز اپنے سے آگے سنوں. کیا عمل کیا ان صحابہ نے؟ عمر رضی اللہ عنہ ورضا سے کہتے ہیں عمر میں نے جنت میں ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا، میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ کہا آپ کے خادموں میں سے ایک خادم کا، قریشی کا، عمر ابن خطاب کا ہے. اے عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی اور میں تیرے محل میں تیری اجازت کے بغیر داخل ہوں. عثمان رضی اللہ عنہ ورضا ایک وقت پہ سات مرتبہ عثمان رضی اللہ عنہ ورضا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آپ کی ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں، نبی جو مانگتے ہیں عثمان دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہا یہ کہتے ہیں عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ. آخری بار حضرت عثمان کے دامن کو پکڑ کے کہتے ہیں عثمان بس کرو، بس کرو. ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، آج کے بعد کوئی عمل بھی نہ کرو، اللہ نے تمہاری جنت کا مجھ سے وعدہ کر لیا. ان کے اندر وہ کیا چیز تھی کہ یہ دھرتی پہ چلتے تھے اور اس کے جنتی ہونے کی گارنٹی آسمان سے اترتی تھی؟ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کی تلاوت کرتا اور میرا گھوڑا بھی دبتا، میں تلاوت روک دیتا گھوڑا سکون سے ٹہل جاتا، میں پھر تلاوت کرتا وہ پھر بھی دبتا، میں پھر روکتا وہ پھر سکون سے ٹہل جاتا. کہا میرے ساتھی تو قرآن کی تلاوت کرتا تھا، آسمان کے فرشتے تیری تلاوت کو سننے کے لیے آئے ہوئے تھے. وہ وہ کیا انقلاب تھا ان کی زندگی میں، وہ ایک نقطے کا انقلاب کہ دنیا میں ہر آدمی کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے،
ہر آدمی کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے سوائے محمد الرسول اللہ. دوران خطبہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں بیٹھ جاؤ. ایک صحابی ابھی مسجد کے مدخل پر ہی، دروازے پر ہی، وہیں بیٹھ جاتے ہیں. کہتے ہیں میرے ساتھی تجھے تو نہیں کہا بیٹھنے کا. کہا آقا آپ کی آواز میرے کان سے ٹکرائی تھی، بیٹھ جاؤ میں سن کر پھر کیسے کھڑا رہ جاؤں.
انہوں نے اپنی زندگی میں نجات کا نقطہ یہ سمجھا کہ اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد راستہ ہے جس کے اوپر چل کر انسان اللہ کی جنت میں جا سکتا ہے. اس امت کی ذلت کا دوسرا بڑا سبب یہ ہے کہ یہ امت نبی کی تمام کو چھوڑ کر ہزاروں فرقوں میں بٹ چکی ہے.
کہیں دیوبندی ہے، کہیں بریلوی ہے، کہیں نقشبندی ہے، کہیں چشتی ہے، کہیں قادری ہے، کہیں رضوی ہے، کہیں نوری ہے، کہیں سہروردی ہے.
جس عید کو اٹھا اس کے نیچے سے نیا فرقہ نکلتا ہے. کلمہ پڑھتے ہوئے وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا اعلان کرتا ہے، لیکن زندگی بناتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے. ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا، ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا، ہمارے شیخ نے یہ فرمایا، اور ہمارے حضرت نے یہ فرمایا. بات آپ کی بھی ٹھیک ہے، حدیث ہم نے بھی سنی ہے، لیکن جو کچھ ہمارے بزرگوں نے فرمایا آخر وہ بھی تو کہیں نہ کہیں ہوگا. یہ پانچواں مذہب ہے، مذہب ہوگا. جب ان کے پاس کوئی دلیل نہ رہے اپنی بدعملیوں کی، بد اعتقادیوں کی، تو پھر ایک دلیل شیطان انہیں یہ سکھاتا ہے ہمیں نہیں پتا لیکن کہیں نہ کہیں ضرور ہوگا. آخر حضرت نے جو فرمایا ہے تو کہیں نہ کہیں تو ہوگا. بھائی یہ ہوگا کہاں؟ کس حدیث میں ہے؟ کس قرآن میں؟ یہ بربادی کی دوسری وجہ ہے. عیسائی سوال کرتا ہے ایک صحابی سے اس مسئلے میں کیا فرماتے ہو؟
جواب میں کہتے ہیں اس مسئلے کے اندر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا. سائل کہتا ہے میں نے سنا ہے شاید ابو بکر و عمر نے تو یوں کہا تھا.
ناراض ہو جاتے ہیں، غضبناک ہو جاتے ہیں،
کہتے ہیں میں تجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تو جواب میں کہتا ہے ابو بکر و عمر نے یوں کہا. ڈرتا ہوں کہیں آسمان سے تجھ پہ پتھروں کی بارش نہ ہو.
اپنے اپنے پیروں کے خولوں میں بند ہونے والوں، اپنے اپنے اماموں کو معصوم کا درجہ دینے والوں، نبی کا فرمان آنے کے باوجود میں فلاں فرقہ سے اور میں فلاں فرقے سے، میں فلاں جماعت سے اور میں فلاں گروپ سے، امام الانبیاء کی بات کو ٹھکراتے ہو. لسوڑی شاہ اور پھسوڑی شاہ کی بات پر امام الانبیاء کی بات کو ٹھوک کر مارتے ہو. ایک امتی کے قول پر،
جس امتی کی کیفیت یہ ہے، آقا فرماتے ہیں آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، مجھے تراہم میں بٹھاتے ہیں، دو سے تولتے ہیں میرا پلڑا بھاری رہتا ہے، دس سے تولتے ہیں میرا پلڑا بھاری رہتا ہے، ساتھی فرشتہ کہتا ہے کس کو تول رہا ہے؟ امام الانبیاء کو.
مقابلہ دو دس سے کرتا ہے. اگر ایک پلڑے میں، غور کیجئے، اللہ کے لیے نبی کے دین کو چھوڑ کر فرقوں میں بٹ جانے والوں، نبی کی حدیث کو چھوڑ کر غیر نبی کے قول کو سینے سے لگانے والوں،
ذرا فرشتوں کے جملوں پہ غور تو کرو. کہتے ہیں اگر ایک پلڑے میں
امام الانبیاء کو بٹھاؤ
اور ایک پلڑے میں پوری کائنات کو بٹھاؤ، محمد کا پلڑا سب پہ بھاری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ پوری کائنات جو ایک پلڑے میں ہے، کیا اس میں چار امام نہیں آئے؟ کیا اس میں بارہ امام نہیں آئے؟ کیا اس میں رائمنڈ والے، بریلی والے، دیوبند والے، جنگوہ والے، بغداد والے، کوفے والے نہیں آئے؟ فرمایا ایک پلڑے میں ساری کائنات
اور ایک پلڑے میں امام الکائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
ہماری بربادی کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ قانون بن گئے، یہ نظام بن گئے، یہ عقیدے بن گئے، یہ اصول بن گئے.
اگر قرآن کی آیت میرے امام کے قول کے خلاف آئے گی، اٹھائیے اصول کرفی.
قرآن کی آیت
میرے امام کے قول کے خلاف آئے گی تو اس آیت کو منسوخ جانا چاہیے. نبی کی حدیث میرے امام کے قول کے خلاف آئے گی مردود جانا جائے. تعویل کرنے کی کوشش کریں گے, ہوگی تو ٹھیک, نہیں ہوگی تو میرے امام کا قول ہی حجت رکھے. صحابی کیا کر میرے امام کے قول سے ٹکرا جائے. تعویل کرنے کی کوشش کریں گے, ہو گئی تو ٹھیک, نہ گزارا چلا تو اس کو مردود کہا جائے. ارے ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت علی کے فتوے منگاتے ہیں, صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ بات موجود ہے, ان فتووں کو پڑھتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں علی نے یہ فتوے نہیں دیے, یہ لوگوں نے علی کے نام پہ مشہور کر دیے. جیسے آج بھی مولا علی کہ ملنگ ہونے کے دعوے دار جھوٹ کی ساری نسبت حضرت علی کی طرف کر دیتے ہیں اور حضرت علی ان ملنگوں کے سارے جھوٹ سے پاک ہیں. حضرت علی نے یہ فتوے نہیں دیے. غور کرنا سیدنا ابن عباس کے جملوں پہ غور کرنا, کہا اور اگر علی بھی یہ فتوے دیتا تو گمراہ ہو جاتا. ارے کیا اتنا کہہ دینا کافی نہ تھا کہ یہ فتوے علی نے نہیں دیے, یہ کیوں کہا اگر علی بھی یہ فتوے دیتا تو گمراہ ہو جاتا. امت کی آخری فرات تک یہ بات پہنچانے کے لیے لوگوں اگر دھرتی میں معصوم ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فاطمہ کے بابا کے علاوہ اس دھرتی پہ اور کوئی نہیں ہے جس کی زبان عرش والے کی مرضی سے ہی ہوتی ہے. ہر بندہ اپنی ہی مرضی سے بولتا ہے. اس امت نے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کیا اور فرقوں, تنظیموں, جماعتوں, گروپوں کے اندر ایسی بڑی کہ حدیث رسول کی ویلیو بھی ہمارے دلوں سے ختم ہو گئی. حدیث سن کر پھر کہتے ہیں حدیث سے ٹھیک ہے پر میں اپنے مولوی کو پوچھ رہا ہوں, حدیث تو ٹھیک ہے پر میں بھی تو اپنے مولوی سے پوچھ لوں. یعنی اس حدیث کو اگر میرا مولوی کہے کہ حدیث ہے تو مان لوں گا, اور اگر میرے مولوی نے کہا کہ حدیث نہیں ہے تو نہیں مانوں گا. نبی کے قول کو امتی کے قول کی وجہ سے قبول اور رد کیا جائے. تیسری بنیادی وجہ اس امت کی زدت کی طرف گرنے کی, اس امت نے نبیوں والے کام کو چھوڑ دیا اور وہ کام نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا, نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اس کی جگہ پر نئے نئے جملے آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا,
اے لوگوں تمہاری مثال اس کشتی کے مسافروں کی طرح ہے جو دو منزلہ کشتی ہو, نیچے والی منزل کو پانی چاہیے, وہ اوپر جاتے ہیں سمندر میں ڈول نکالتے ہیں اور پانی لے کر آتے ہیں. اوپر والے لوگوں کے ماتھے پر بل پڑنے لگے, ایک ہی صبح شام پانی لے آنا جاندے نے, بڑا ہی تنگ کیتا ہے. ان میں سے نیچے سے کہتا ہے کہ میرے پاس ایک حل ہے. جی کیا حل ہے؟ کہتا نہ اتنے تنگ ہو نہ اسی تنگ ہو, یہ کہ تھوئی موڑا کر لینے ہیں, اس کشتی کو توڑو, یہاں سے سوراخ کرتے ہیں, یہاں سے پانی نکالتے ہیں. اب اوپر والے سن رہے ہیں نیچے ٹھوکا ٹھاکی ہو رہی ہے, سوراخ کی کوشش ہو رہی ہے. اگر اوپر والے ہوئے ہمارے جیسے تو کیا کریں گے, کیا خیال ہے کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں جی ہونا اپنی قبر جانا سے اپنی قبر جانا, کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو, اپنے مذہب کو نہ چھوڑو, تو ٹھیک ہے لے سارے اے حرام ہے حلال ہے, اے گناہ ہے شرک ہے بدعت ہے, یہ کرو یہ نہ کرو, یہ کرو یہ نہ کرو, یہ ایسا نہیں کرنا شریعت میں, تو ٹھیکے دار ہے. اس نے اپنی قبر میں جانا, میں نے اپنی قبر میں جانا, پتھر نگر موری ہوگی نا دونوں ایکو قبر جیان گے. اگر یہ سوراخ میں کامیاب ہو گیا تو یہی قبر بنے گی دونوں کی, کوئی اور نہیں بنے گی. فرمایا اگر اوپر کی منزل والے نیچے آ کر ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے اور ان کو روک لے, خود بھی بچ جائیں گے اور ان کو بھی بچا لیں گے. اور اگر انہوں نے کہا جی جڑا جتھے لگا ٹھیک لگا, بڑا بہترین جملہ ہے ہمارے پاس, جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے, چوری ہو جائے تو شرطوں میں جا کے رپورٹ کیوں کرواتے ہو میری گاڑی چوری ہوگی, جڑا جتھے لگا ٹھیک لگا ہے وہ چوری کر کے لائے گیا مبارک ہو.
جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے.
نہیں جی یہ مطلب نہیں, دین دے وچ جڑا جتھے لگا ہے ٹھیک لگا ہے, میری کوئی اٹھ پٹ کے ویکھے نہ میں تون پن دیاں گا. اس کا مطلب ہے تجھے اپنے گھر کی غیرت ہے, دین محمد کی غیرت نہیں ہے.
جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے, یہ وہ امت محمدیہ کا جملہ نہیں,
یہ بنی اسرائیل کا جملہ جنہوں نے یہ عمل کرنا چھوڑ دیا تھا, نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے, برائی سے روکتے نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
خبردار, لوگوں کو نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, اور اگر یہ کام نہیں کرو گے پھر تم پر اللہ کا عذاب آئے گا.
آج عذاب نہیں چھوڑ کیا, روز صبح کا اخبار پڑھ لو. تو مشہور جملہ بن گیا, ایک بندے نے دوسرے سے پوچھا آپ کی صحت کیسی ہے, کہا جی ایک ہفتہ ہو گیا ماشاءاللہ بڑا فریش. کہا کیوں بھائی خیریت ہے, میڈیسن کھا رہے ہو کیا کھا رہے ہو؟ کہا نہیں ایک ہفتے سے اخبار نہیں پڑھا. بالکل ٹھیک, اخبار پڑھتا ہوں اس کے اندر سوائے ٹینشن کی کوئی بات نہیں. اتنے مسلمان ادھر مر گئے, اتنے مسلمان ادھر مر گئے, اتنے مسلمان ادھر مر گئے,
سوائے مسلمانوں کے قتل و غارت کے علاوہ کوئی خبر ہی نہیں. فرمایا تم پر اللہ کا عذاب مسلط ہوگا,
پھر تم رو رو کے دعائیں کرو گے, رائمنڈ کی ٹائی ٹائی گھنٹے کی دعاؤں میں بھی جاؤ گے, قبول ایک بھی نہیں ہوگی.
کیوں؟ نیکی کا حکم دینا تم نے چھوڑ دیا ہوگا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیا. یاد کر لیجئے نیکی کے حکموں میں سب سے بڑی نیکی.
کیوں جی کون سی ہے؟ نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج کرنا, جہاد کرنا, صدقہ دینا, خیرات دینا, سب سے بڑی نیکی کیا؟ سب سے بڑی نیکی یہ ہے, یہ پیشانی جو غیر اللہ کے سامنے جھکی تھی اس کو اٹھا کر اللہ کے سامنے جھکا ہے.
توحید کی دعوت کائنات کی نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی.
اور افسوس اکثریت توحید کے دعوے داروں سے بھی توحید کی دعوت چھوٹ گئی ہے. وہ کیوں چھوڑ چکے ہیں؟ ہاں جی مول صاحب تہاڈی گل تے ٹھیک ہے, شرک کی مذمت ہونی تو چاہیے, توحید کی دعوت ہونی تو چاہیے, لیکن خیال کرو الیکشن کا سیزن ہے اور میں ایم این اے کی سیٹ کے لیے کھڑا ہوں, اور میرے سامنے جو مجمع ہے نا اس میں اکثریت بریلوی اور شیعوں کی ہے, اور اگر اس پہ میں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی غوث اعظم ہے, اللہ ہی مشکل کشا ہے, اللہ ہی حاجت روا ہے, اللہ ہی داتا ہے, اللہ ہی غریب نواز ہے, اللہ بندہ نواز ہے, اللہ بندہ پرور ہے, اللہ اولاد دیتا ہے ڈولے شاہ اولاد نہیں دیتا, اللہ وہ عظیم ذات ہے جو گنج بخش ہے, چاہے نبی کو نوازے, چاہے بلال کو نوازے, چاہے مسلمان کو نوازے, چاہے کافر کو نوازے. اگر یہ آواز کہتی بولے صاحب میری سندوگڑی جو ووٹ کون پائے گا, مجھے ووٹ کہاں سے ملے گا؟
میں نے سینٹ کی کرسی لینی ہے,
اور یہ سینٹ کی کرسی لینے کے لیے بالآخر حجویری کی قبر پہ داتا کمپلیکس بنانے والے مشرق کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنا پڑے گا.
یہ الیکشن کا سیزن ہے, متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے ہم نے 10 سیٹیں منظور کروائی ہیں. اب اس اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ہاتھ میں ساجد نقوی کا ہاتھ اور ایک ہاتھ میں نورانی کا ہاتھ لینا پڑے گا, ہماری مجبوری ہے. تسی کہڑے الیکشن کھلوتے ہو, تہاڈی کی مجبوری ہے؟ ساڈی تو مجبوری 2 لاکھ روپیہ پر اللہ کی توحید, توحید کے دعوے داروں کی زبان سے ہٹ گئی,
ووٹوں کے لیے,
الیکشن کے لیے.
طارق جمیل صاحب مورا شریف کے دربار پہ گئے اور بریلویوں کے عرس کے موقع پہ پوری بریلویت بیان کی, یا ایوہ النبی کا ترجمہ کیا, اے غیب کی خبریں سنانے والے, اور نیچے سے نعرہ رسالت, نعرہ حیدری,
یا علی مدد کی آوازیں, یا رسول اللہ مدد کی آوازیں, یا غوث اعظم مدد کی آوازیں لگے,
اور طارق جمیل صاحب بیٹھے چپ کر کے سنتے رہے کہ اگر یہ کہہ دیا کہ یہ شرک ہے تو امت کا جوڑ ٹوٹ جائے گا. ہمیں جوڑ کی فکر ہے, ہم بھی کہتے ہیں جوڑ کرو, تھوکنا نہ کرو, الفی نال کرو.
مشرک شرک پہ باقی رہے, رب محمد کی قسم یہ جوڑ نہیں ہو سکتا.
میرے شیخ کی قبر کو اللہ جنت کا باغ بنائے. عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ گورنر نے, کمشنر نے بہاولپور میں پروگرام کروایا, سارے مولوی اکٹھے کروائے, تاڑے پیلے ساوے, اتحاد میں تقریریں ہوئی. آخری تقریر حافظ صاحب کی تھی, گلے ملوا دیا بریلویوں کو, شیعوں سے شیعوں کو, دیوبندیوں سے دیوبندیوں کے, سب صلح کر لو, صفائی کر لو. آپ صاحب نے کہا کمشنر صاحب مشرک اور مواحد کا اتحاد نہیں ہوا کرتا,
وہ مشرک ہے یہ مواحد ہے, یہ اللہ کو پوچھتا ہے, یہ قبر کو پوچھتا ہے کیسے گلے مل جائے.
مثال دے کر کہا ایک لکڑی یوں ہے اور ایک لکڑی یوں ہے, ان دونوں کو جا کے ترخان کو دو, نجار کو دو, اس پہ کیل مارے, وہ کبھی کیل نہیں مارے گا, پہلے رندا مارے گا. پہلے اس کو سیدھا کرے گا, یہ بٹ کڈے گا, جب یہ سیدھی ہو جائے گی پھر رکھ کے کیل مارے گا, اب یہ جوڑ کبھی نہیں ٹوٹے گا.
اگر آپ اتحاد کروانا چاہتے ہیں, امت کی جوڑ کی فکر ہے,
امت کو ویسے جوڑو جیسے محمد رسول اللہ نے جوڑا صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیسے جوڑا نبی نے؟
بدر کے میدان کے لیے جا رہے ایک بڑا لڑاکا کمانڈر
آ کر کہتا ہے میں بھی آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں, ایک ہی سوال میرے امام نے کیا, میرے آقا نے کیا, میرے مرشد نے کیا, میرے نبی نے کیا, تو لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں, میں لا الہ الا اللہ کو تو نہیں مانتا, میں تو لات و عزی کا پجاری ہوں, لیکن مظلوم کی مدد کے لیے آیا. فرمایا بھاگ جا, محمد مشرک سے مدد نہیں لیا کرتے,
ووٹوں کے لیے, الیکشن کے لیے, جوڑ کے لیے,
یا قربانی کی کھالوں کے لیے. اجی مولوی صاحب آخر چندہ بھی تو اکٹھا کرنا ہے, قربانی کی کھلنا بھی تو جوڑنی ہے, یہ سیزن ہے قربانی کی کھالوں کا, یہاں توحید کا آوازہ نہ لگاؤ,
تین تین دن کے اجتماع اٹینڈ کر لیجئے,
آپ کو توحید کی دعوت نہیں ملے گی, نظر نہیں آئے گی. کیوں؟ چندہ لینا ہے, قربانی کی کھال اکٹھی کرنی ہے, توحید کی دعوت ان سے چھوٹ گئی.
امر بن معروف میں سب سے پہلا کام لا الہ الا اللہ کا وعدہ, ہو قبروں پہ جرنے والوں, یہ داتا نہیں ہو سکتے جو مر جائیں, یہ غوث آدم نہیں ہو سکتے جن کی اپنے یتیم ہو جائے, یہ بری نہیں کر سکتے جن کی اپنی بیوہ ہو جائے, یہ گنج بخش نہیں ہو سکتے جو کپڑے اتارنے کے قابل نہ رہے, غسل کرنے کے قابل نہ رہے,
یہ توحید کی دعوت.
آج توحید کے دعوے داروں کی سیر سے قائم ہے,
کسی کو کوئی مصلحت ہے, کسی کو کوئی مصلحت, اور یہی ہماری زندگی کی وجہ. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کی دعوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دنیا کے ہر طرح کے لالچ اور ڈر سے نڈر ہو کر سچی دعوت لا الہ الا اللہ کی پکار لگانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بھائی کا سوال ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید توصیف الرحمٰن راشدی صاحب, سوال یہ ہے کہ کشمیر کے جو حالات ہیں اور خون خرابے کا جو ماحول ہے, کیا ان حالات کو جہاد کہا جائے گا یا فساد کہا جائے گا؟ قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیں. اگر کسی بھائی نے یہ بات سمجھنے کے لیے لکھی ہے تو اللہ ہم سب کو حق کہنے, سننے, سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اگر سمجھنے کے علاوہ کوئی اور اس کے پیچھے اس کا آپشن ہے تو اللہ میں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے. جہاد کے لیے صحیح مسلم کے اندر موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں, تھوڑی سی اس کی وضاحت کر کے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جہاد کے موضوع پر سوالات ہوئے, ایک شخص مال کے لیے لڑتا ہے, ایک قوم قبیلے کے لیے لڑتا ہے, اور ایک مال غنیمت, وطن کی آزادی, زمین کا ٹکڑا. اللہ کے لیے جہاد کون کر رہا ہے, کون سا مجاہد فی سبیل اللہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو فی سبیل اللہ. جو شخص اس لیے جنگ کرے کہ لا الہ الا اللہ غالب آئے, اللہ کی توحید غالب آئے, درگاہ مٹ جائیں, دربار مٹ جائے, حضرت بل ٹوٹ جائے, چرار شریف ٹوٹ جائے, اجمیر والے کا اڈا ٹوٹ جائے, اجمیری کا اڈا ٹوٹ جائے, یہ دھرتی پاک ہو جائے جیسے اس کو, اس جس دھرتی پہ آپ بیٹھے ہو اس کو پاک کیا محمد بن عبد الوہاب, محمد بن سعود, امام عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ نے, اس طرح دھرتی پاک ہو, محمد رسول اللہ کی سیرت پہ عمل ہو, جیسے آپ نے مکے کو فتح کرتے علی کو بھیجا, جاؤ اس مکے کی سرزمین کو بتوں سے پاک کر دو, پکی اونچی قبروں سے پاک کر دو, زمین سے ملا دو. اگر مقصد جہاد کا یہ ہو کہ اللہ کی توحید غالب آئے تو یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے, اور اگر یہ مقصد نہیں, اللہ سے ڈر کر کہتا ہوں, اور اگر یہ مقصد نہیں, مقصد ہو کشمیر بنے گا پاکستان یا کشمیر بنے گا خود مختار, خود مختیاری جان سے پیاری, خود مختیاری یا کفن, خود مختیاری یا موت, تو پھر وطنوں کے لیے لڑی جانے والی جنگ سیاسی جنگیں ہیں, اس کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں. میں آپ کو مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں, فرض کریں, تسلیم کریں, اللہ ہر جگہ پہ اہل ایمان کی مصیبتوں کو دور کرے, اگر آج فتح بھی ہو جائے اور کشمیر پاکستان بن بھی جائے, تو لا الہ الا اللہ غالب آ جائے گا، توحید غالب آ جائے گی، چنار شریف ٹوٹ جائے گا، حضرت بل کی درگاہ توڑ دی جائے گی، اللہ کی توحید غالب ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. وہی جو نظام پہلے سے باقی علاقوں میں موجود ہے وہی وہاں پر نافذ ہوگا. تو اسلام کی کون سی خدمت میں؟ وطنوں کے لیے لڑی جانے والی جنگیں جہاد نہیں ہوا کرتی، یہ وطنوں کی لڑائی ہے، یہ سیاست کی لڑائی ہے، یہ ایجنسیوں کی لڑائی ہے. اور ہاں، اگر لڑائی کا مقصد یہ ہو ہم نے یہاں سے شرک کو مٹانا ہے، ہم نے یہاں پہ توحید کو غالب کرنا ہے، تو یہ جہاد ہے فی سبیل اللہ. اور اگر یہ مقصد ہو تو لڑنے والے مشرک ساتھ چل سکتے ہیں؟ لڑنے والا شیعہ ساتھ چلے گا؟ لڑنے والا قبر پرست ساتھ چلے گا؟ وطن پرست ساتھ چلے گا؟ اور ساری علاقوں کو آپ جا کر چیک کر لیں، اس میں شیعہ بھی لڑ رہا ہے، بریلوی بھی لڑ رہا ہے، وطن پرست بھی لڑ رہا ہے، کمیونسٹ بھی لڑ رہا ہے، لبریشن فرنٹ والا بھی لڑ رہا ہے، البرق والا بھی لڑ رہا ہے، یہ سارے لڑ رہے ہیں. جن اور سارے اپنی لڑائی کے نقطے پر متفق ہیں، آپ اس میں دونوں کے ہاتھ ملے ہوئے ہیں، تو یہ واضح دلیل ہے کہ ان کا مقصد اللہ کی توحید کو غالب کرنا نہیں ہے. اگر اللہ کی توحید کو غالب کرنا ہوتا تو کبھی مشرک کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ دیتے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے، اس کے اوپر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ تعالیٰ سے انتظار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ الحق حق رزقنا اتباع وارنا الباطل باطل رزقنا اجتناب وارنا اجتناب ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام علیہ السلام میں مسلمان مدو مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ جس چیز کا ہمیں علم ہو بات کریں. تو اس اللہ کی زمین میں یقیناً بے شمار ایسے لوگ ہیں جو علاقۂ کلمۃ الحق کے لیے کام کرتے ہیں. تو اس وقت ہمارے سامنے ہمارے ایک کینی بھائی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے. تو یہ آپ کے سامنے صرف کلمہ توحید شہادتین کو دہرائیں گے. پلیز کمان ان کو مبارکباد دیں. اور اس سے کے بعد میں بھول نہ جاؤں، ایک اعلان ہے کل بروز جمعہ بعد نماز عشاء مسجد عبداللہ ابن مسعود حنک میں شیخ توصیف الرحمن راشدی کا خطاب ہوگا. لکھا یہاں پر عنوان لعنت جہیز. یہ اردو زبان بڑی خطرناک ہے، یہ صحیح یہ ہونا چاہیے کہ جو ہے جہیز ایک لعنت. تو اس میں تمام لوگوں کی یہ کہا گیا ہے کہ شرکت فرمائیں. جی ہاں، ویسے یہ بعض لوگوں کو اس پر اعتراض ہے کہ بھائی ہدیہ اور کھانے کا ذکر نہ کریں، اس سے ہماری تو نہیں ہوتی ہے، لہذا درست سننے کے لیے جانا چاہیں تو جائیں. فالو میں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله واشهد ان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم تكبير الله اكبر. It means that I bear witness that Allah is only one true God worthy to be worshipped without any partner, and I further bear witness that Muhammad Allah's peace be upon him Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he is Allah's last and true messenger and Allah's slave, and I further bear witness that Christ Jesus, he was a messenger of Allah and true messenger of Allah and the slave of Allah in his time, and he was the son of Mary, not son of Allah. Wa ashhadu anna al-jannata haqqun wa anna an-nara haqqun, and I further bear witness that the fire of hell is truth and the paradise is truth. We ask Allah that kindly we show the straight path that reach us to Jannah بإذنه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.